اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ نک کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی صورتوں کو بالترتیب انشاءاللہ ان کا کچھ پس منظر، ان کا تعارف، ان صورتوں سے متعلق جو فضائل بطور خاص روایات میں، احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے، وہ فضائل بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان صورتوں کے اندر جو اہم ترین ان کے مضامین ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان گئے، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت اور ابتدائی اور پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ، اس کے حوالے سے کچھ سورہ فاتحہ کا تعارف ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفاسیر میں اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، یعنی مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اور یہ بات ہم سب کو جاننی چاہیے، جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب چاہے خاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں یا حضور علیہ السلام کہیں بھی ارد گرد مضافات میں کسی اور مقام پر ہیں وہاں بھی نازل ہوئی ہوں، تو ان کو انہی ناموں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ مکی صورت بھی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، اور یہ بھی اس کے لیے کہ دو مرتبہ یہ نازل ہوئی۔ ناظرین اکرام، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی ابتدا میں، یعنی ترتیب کے اعتبار سے سب سے یہ پہلی سورت ہے۔ بعض کے اس بارے میں بھی اقوال ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی پہلی ہے، لیکن یہ بعض کے اقوال ہیں، حقیقت یہی ہے کہ نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ علق، اور اسی کی ابتدائی وہ آیات مبارکہ ہیں۔ یہ وہ ترتیب جو لوح محفوظ پر قرآن پاک کی ترتیب ہے، اس کے مطابق سورہ فاتحہ یہ سب سے مقدم، سب سے پہلے ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، یہاں تک کہ بعض نے اس کے 20 نام بیان کیے، بعض نے اس کے 15 نام بیان کیے، اور کسی چیز کے زیادہ نام ہونا یہ بھی کثرت شان پر دلالت کرتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی متعدد نام، اور ان ناموں کی بھی ساتھ توجیہ ہے، وہ نام کیوں رکھے گئے، کیوں اس پر ان ناموں کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو موسوم کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ چونکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے یہ ترتیب اور لکھنے کے اعتبار سے، تو اسے فاتحۃ الکتاب، یہ اس سورہ مبارکہ یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت، یہی وہ سورت جس کے اندر اللہ پاک کی حمد، الحمدللہ رب العالمین بیان کی گئی، تو اس وجہ سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی اصل کے اعتبار سے اسے ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کے گویا کہ یوں کہیں کہ جتنے بھی قرآن پاک کے وہ موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر کہیں کہ خلاصہ بیان کر دیا تو وہ خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان ہو گیا، تو اس اعتبار سے اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ہر ہر رکعت میں، بقیہ سورتیں تو تبدیل کرتے ہیں، امام بھی نماز پڑھاتے ہیں تو مختلف بقیہ صورتیں، مختلف مقامات سے قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن سورہ فاتحہ ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، تو گویا نماز کی جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو السبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی وہ سات آیتیں، اور یوں بھی اسے کہ دو بار چکے یہ نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کا یہ نام بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کے اندر دینی امور کے تمام تر ایک طرح کے خلاصہ جامعیت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا، اللہ کی حمد بھی ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ بھی ہے، عبادت اور استعانت کا تذکرہ بھی ہے، ہدایت کسے نصیب ہوگی، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، انعمت علیہم یعنی منعم علیہم لوگ کون ہیں جن پر اللہ کے انعام ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والے کون سے افراد ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن کا پورا خلاصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ یہ بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا نام سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ یہ بھی اس کا نام ہے، یہ پڑھنے کی بنا پر اللہ پاک بیماروں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ سورۃ الشفا بھی کہلاتی ہے۔ یہی سورہ فاتحہ چونکہ دعا پر مشتمل ہے تو اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ التعلیم المسئلہ یہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، سورۃ التفوید یہ بھی اس کے نام بیان کیے، بلکہ علماء نے اس سے بھی زائد سورہ فاتحہ کے نام 20 تک کی تعداد بھی بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اتنے نام ہیں، اور ہر نام کا ایک وہ معنی ہے، اس کے پیچھے ایک خاص مفہوم ہے، اور سورہ فاتحہ یہ اسم بمسمہ ہے ہر اعتبار سے، اور اتنے زیادہ شانوں والے اس سورہ مبارکہ کے نام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے ان کے ناموں کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، ابھی اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل ہم سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کچھ تاخیر سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بلایا تھا تو تاخیر سے آئے، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ قرآن نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ، تو کہا کیا تم نے یہ نہیں سنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت، ایک عظیم سورت قرآن پاک کی، اس کے بارے میں بتاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے، پھر جیسے ہی نکلنے کا ارادہ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عظیم سورت سنانے کے بارے میں مجھے کہا تھا، سکھانے کے بارے میں مجھے کہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہے جو سب سے عظیم وہ سورت ہے، اور فرمایا یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے سلام عرض کیا اور کہا اللہ نے آپ کو دو نور یہ عطا کیے اور کسی نبی کو یہ عطا نہیں ہوئے، اور وہ دو نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ دو نور ہیں اللہ نے جو آپ کو عطا کیے اور کسی کو نہیں کیے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی ہے، اور ایک حدیث پاک میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہنا چاہیے جس کے اندر اللہ پاک نے شفا کو بھی رکھا ہے، جس کے لیے دلوں کو ستھرا کرنے والے اعمال بھی ہیں، جس کے اندر وہ دعا بھی ہے کہ جس کی برکت سے آدمی صراط مستقیم پر ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر قیامت کے دن کا بھی تذکرہ ہے، اعمال کی جزا کا بھی تذکرہ ہے، وہ سورہ مبارکہ جس میں عبادت و استعانت کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ اس کے چند خلاصتاً مضامین میں نے عرض کیے ہیں، اور انہی مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز والی سورت، کیونکہ ہر ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں بھی تو دوسری رکعت میں بھی۔ عام طور پر سورتیں تبدیل کر کر کے بدل بدل کے پڑھی جائیں، بہتر یہ ہے، البتہ اگر کوئی تکرار کرتا ہے کہ سورت پہلی رکعت میں وہی سورت دوسری رکعت میں پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا وہ مکروہ تنزیہ ہے، بلا عذر ایسا کرنا، بدل بدل کے پڑھی جائیں یہ زیادہ اچھی بات، نوافل میں یہ حکم نہیں ہے، لیکن فرائض کے لیے یہ۔ لیکن سورہ فاتحہ وہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں چاہے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، فجر کے دو رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، پہلی میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر دوسری میں پڑھیں گے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، تو سورۃ الصلاۃ بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی نماز والی سورت ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی یہ سورت ہے۔ اس وجہ سے ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ سورۃ الصلاۃ کو فرمایا گیا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، کہا کہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ اس تصور کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو آج ہی یہ بات سنیے اور یہ تصور بھی باندھیے کہ آدھی میرے لیے اللہ فرماتا ہے، آدھی میرے بندوں کے لیے۔ آدھی اللہ کے لیے کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، آدمی اللہ کی حمد کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس میں اللہ کو رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، ایاک نعبد و اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ فرمایا آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس کی ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے جس پر تیری ناراضگی اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اب ناظرین کرام، ذرا یہ دیکھیے کہ دعا ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم پر، اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر ہمیں چلا، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ صراط مستقیم، قرآن کا راستہ صراط مستقیم، حدیث کا راستہ صراط مستقیم، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے میرے ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو، میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تیرے انعام یافتہ جو ہیں ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، وہ منعم علیہم یعنی جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوئے ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآن پاک میں بیان فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام یافتہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ کے انعام ہیں۔ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے گئے، کیونکہ جس پر یہ چلے ہیں وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، وہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہی راستہ قرآن کا ہے، وہی راستہ اسلام کا ہے، وہی راستہ حدیث کا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے پیارے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلو، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں سیدھا جنت تک پہنچا دے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ دو اعتبار سے تقسیم کی گئی، آدھی اللہ کے لیے اور آدھی بندوں کے لیے۔ اس میں بندہ اپنے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ گویا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتے ہیں۔ ہمارے عمل سے بھی ناظرین کرام ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم جو صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے راستوں پر بھی چلیں۔ میں اور آپ سب سوچیں، میرا راستہ من النبیین اس کیٹیگری میں، والصدیقین اس کیٹیگری میں، والشہداء والصالحین اس کیٹیگری میں، کیا میرا مشن، میرا انداز، میرا کردار، میرے اوصاف، میرے طریقہ کار کیا ان ہستیوں کے راستے پر ہیں؟ یہ ہم سب کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر ان کے راستوں پر ہیں تو بالکل یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اگر انداز غیر المغضوب علیہم بل الضالین ما دل ثم ما دل، وہ لوگ جن پر اللہ کی ناراضگیاں ہیں اور اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے رب تعالی کا غضب ہوتا ہے، رب کی ناراضگی ہوتی ہے، آدمی حرام کام میں جاتا ہے رب ناراض ہوتا ہے، حرام روزی کماتا ہے رب ناراض ہوتا ہے، حرام کام کرتا ہے رب ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے، گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کے غضب ہیں اور یہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ ہم بھی انہی کے مشن پر چلنے والے کہ جو اپنے اعمال اور کردار اور عقائد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے، کہیں ہمارا بھی وہ راستہ تو نہیں؟ تو سورہ فاتحہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے پہلے حمد ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا تذکرہ ہے، پھر آگے قیامت کا تصور ہے، عبادت کا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں نے اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں یوں نافذ بھی کرنا ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے حوالے سے بہت سے لوگ بسا اوقات مس گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا گویا کہ چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور اب جو انبیاء سے مدد چاہے، اللہ کے پیارے بندوں سے مدد چاہے، تو وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت سے ٹکراؤ ہے۔ یاد رکھیں، عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، اور استعانت ذاتی طور پر، یہ بھی رب تبارک و تعالی ہی اس کا مالک و مختار ہے۔ اللہ نہ چاہے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نہ چاہے ایک درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا، ایک نارمل سی چیز بھی رب کے اذن مشیت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، ان ساری چیزوں کا حقیقی مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے۔ مگر اللہ رب العالمین جس نے قرآن میں یہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ رب ہی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ذرا یہ بتائیے، اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اس کا فرما دیا، تو یہاں یہ کیا فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کے بارے میں اس قدر اگر ہم روایات میں جائیں، نماز حاجت کی آپ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، میں آپ کی طرح متوجہ ہوں، آپ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں۔ تو یہ وسیلے کا حکم تو خود قرآن نے ہی بیان فرما دیا۔ اب جو کہے وسیلہ نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب بیان کرے گا؟ وسیلہ بالعمل بھی ٹھیک، وسیلہ بالذات بھی ٹھیک۔ اچھا یہ بات ایک اور، یا ایک اور بات عرض کرتا چلو، جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، تو میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ بدر میں کنہوں نے مدد کی؟ تو بچہ بچہ بولے گا اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا، فرشتوں نے اللہ کی عطا سے مدد کی، اللہ کی عطا سے مدد کی۔ تو جو رب فرشتوں کو مدد کے لیے اتارتا ہے اور یہ طاقت دیتا ہے، وہی رب تو اپنے نبیوں کو، اپنے پیارے بندوں کو یہ طاقت دیتا ہے۔ تو جو یہ کہ غیر اللہ مدد کر ہی نہیں سکتے، تو پھر غزوہ بدر پڑھیے، قرآن میں جگہ بجگہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب وہ بتائیں کہ یاک نعبد و یاک نستعین کا کیا مطلب ہے، اور غزوہ بدر میں فرشتے اترنے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا قرآن کی بعض آیتوں کو مان لو گے، بعض کا انکار کرو گے؟ یہ انداز درست نہیں۔ درست یہ ہے کہ دونوں آیتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان کا محمل درست بیان کرو جو آج تک اسلاف نے بیان کیا ہے۔ قرآن کو سمجھا صحابہ کرام علی مردوان نے، براہ راست حضور اسلام سے سمجھا۔ لیکن کسی صحابی کو یہ وہم اور وسوسہ اس طرح کا، یا نہ اس صحابی کا یہ عقیدہ کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں لے جا سکتے، حضور علیہ السلام سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ وہ تو وہ تھے کہ اگر کسی کی آنکھ نکلتی ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کے لاتا ہے، حضور میری آنکھ ٹھیک کر دیں، پنڈلی ٹوٹتی ہے پنڈلی ٹھیک کر دیں، پانی نہیں ہے پانی لینے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس بھی بظاہر کو پانی کا انتظام نہیں ہے، لیکن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وضو اور یہ ساری چیزیں، پانی پیاس بھی ہے، ارشاد فرما دیا کہ لاؤ برتن، کچھ اس میں پانی تھا، میرے آقا نے ہاتھ مبارک کیا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو درست کر دیا، کسی کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ بارش کے لیے بھی دعا کرنی تو حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیں اللہ بارش برسائے، بارش کو روکنا ہے ختم کرانا ہے تو بھی حضور علیہ السلام سے کہتے۔ تو عقیدہ کیا نکلا؟ عقیدہ یہ ہے کہ جہاں منع کیا جائے مدد کا تو مراد یہ کہ اللہ حقیقی مالک و مختار ہے، رب کے اذن کے بغیر کسی کی کوئی مدد آگے نہ بھی کر سکتا ہے نہ ولی کر سکتا ہے، لیکن جہاں رب تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے، وہ طاقت انہیں دی گئی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے آگے مدد بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار، نیک مومن مددگار۔ تو یہ قرآن ہی تو فرما رہا ہے وہ بھی مددگار یہ بھی مددگار، مطلب یہ ہوا کہ اللہ حقیقی طور پر مالک و مختار ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یہ مدد کرتے ہیں، جبریل بھی مدد کرتے ہیں، انبیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کسی اگر ایسی جگہ پہ بھٹک جاؤ جہاں کوئی بندہ نہیں ہے تو تم کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ ایسے اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھ رہا لیکن وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، الحمدللہ، وسیلہ بھی جائز، وسیلہ بالعمل بھی جائز، وسیلہ بالذات بھی جائز۔ جن آیات مبارکہ میں مدد کی ممانعت کے حوالے سے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ تمہیں نفع اور نقصان کے وہ کسی طرح کے مالک نہیں ہے، وہاں وہ خاص بتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور جہاں یہ وسیلے کا حکم بھی دیا گیا اور ساتھ یہ فرشتوں کے ذریعے مدد کا بھی ذکر کیا گیا، اور جہاں پر یہ بھی بات فرما دی گئی بے شک اللہ مولا ہے یعنی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہیں، نیک مومن بھی مددگار ہیں، تو یہاں مراد اللہ کی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں اور نیک مومن یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کی کچھ مضامین کو یہ میں نے عرض کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، نماز میں پڑھنا یہ سورہ فاتحہ جس کی تلاوت یہ واجب ہے، البتہ مقتدی کے لیے یہ حکم ہے، وہ نہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھے گا، یعنی وہ خاموشی سے، کیونکہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اتباع کی جائے۔ فرمایا جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو نماز میں نہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ جن روایات میں یہ بیان کی گئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سے مراد یہ ہے کہ امام اگر نہیں پڑھتا، یا مراد یہ ہے کہ کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اگر سورہ فاتحہ ترک کرتا ہے تو یہ اس کی نماز ناقص ہوئی۔ اگر بھول کر یہ ترک ہوئی ہے تو وہ سجدہ صحف سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور اگر قصدن اس نے چھوڑی ہے تو پھر یہ واجب کا ترک ہوا ہے۔ تو یہ بات بطور خاص اس لیے عرض کی ہے کہ کچھ لوگ ایک بات تو بیان کرتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اس کا محمل ہوتا ہے روایت کا وہ درست طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے احکام شرع سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، صورتوں کا یہ نور بھی ہمیں عطا فرمائے۔ قرآنی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ ہر پروگرام میں آپ ایک صورت کا کچھ خلاصہ تعارف آپ سنیں گے۔ آج آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ خلاصہ سنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو سورہ فاتحہ کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو ہمیں ویسے ہی سورت الحمد بھی ہے بکثرت یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔